نعرہ تکبیر جس حالت کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بايام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قبل اس کے کہ جس آیت کریمہ تلاوت کیا اس کے تحت آپ کے سامنے کچھ عرض کروں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کے نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے کہ اس نے ایک اور شب جمعہ ہمیں عطا فرمائی یہ ایسی رات ہے کہ جس میں تھوڑی سی عبادت کر لے یہ شب عرفہ اور شب برات کے برابر ہے اور اس کا دن اتنا مبارک ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن اتنا مبارک ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس میں ایسی ایک گھڑی عطا فرمائی انسانوں کو کہ جس وقت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے کہ اس ساعت میں انسان اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے تو وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے تحفہ عطا فرمایا کہ جو کوئی سچے دل سے اس گھڑی میں دعا کر لے جس گھڑی میں آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے یا دنیا میں پیدا فرمائے گئے تھے اس گھڑی میں دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب کا درمیان کا وقت ہے. کچھ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ خطیب جب خطبہ دینے کے لیے جمعے کی نماز کے وقت کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز میں سلام جب پھیرا جاتا ہے جمعے کی نماز میں اس کے درمیان جو وقت ہے اس میں جو ٹائم ہے اس میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ تحفہ مسلمانوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے ملا. تو جس دن آقا نامدار مدنی تاجدار آقا دو جہاں سرور عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں آپ کے بھی سردار ہیں ان کی دنیا میں تشریف آوری لانے کا دن کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہوگا. وہ وقت کتنا اچھا ہوگا وہ وقت کتنا مبارک ہوگا کہ جس دن سیدنا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کہ جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک بنا دیا اور اس میں یہ انعام عطا فرمایا عام طور پہ کہ جو کوئی اس وقت میں دعا کرے گا اس کی دعا قبول کروں گا. تو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا درجہ اس وقت کا مرتبہ کتنا اونچا کتنا بلند ہوگا. تو اس آقا کے ذریعے کیا کیا ملا وہ شمار کرنا ہم جیسوں کا تو کام ہی نہیں, ہم جیسوں کی وساط کے باہر ہے. اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہے دل سے دروشی پڑھ سکتے ہیں. دروشی پڑھ لیجیے اللہ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا وہ یوں ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اپنے نبی سے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو یاد دلا دو. وَذَكِّرْ وہاں سے مطلب ہے اور ذکر مطلب یاد دلاؤ, ان کے سامنے تذکرہ کرو, وہ بھول چکے ہوں تو ان کو بتاؤ. وَذَكِّرْهُمْ ہوم سے مراد سارے لوگوں کو جو تمہارے آس پاس ہیں جو تمہارے ساتھ چلتے ہیں تمہارے دور کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ ان لوگوں کو یاد دلاؤ. بأيام الله اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ, اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ. اب ایک بحث چلی ہے بہت سارے لوگ, کیونکہ 15 شعبان قریب آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ فتنہ چھوڑتے ہیں کہ 15 شعبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, اور معاذ اللہ رب العالمین ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مومنین جو ہیں اس رات میں عبادت نہ کریں, مسلمان جو ہیں اس رات میں عبادت نہ کریں, کیسے کیسے ہیلے بہانے جھوٹی سچی باتیں کہتے ہیں. روک کس چیز سے رہے یہ دیکھیں, اللہ کی عبادت سے ہی روک رہے, نمازیں پڑھنے سے روک رہے, قرآن پڑھنے سے روک رہے, توبہ کرنے سے روک رہے, ذکر الہی سے روک رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بدتر کون ہے, اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بدتر کون ہے, اس سے بدتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں, اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں, نماز سے روک رہے ہیں, دروشی پڑھنے سے روک رہے ہیں, توبہ کرنے سے روک رہے ہیں, نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں اور قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ ایسی کوئی محفل سجائی جائے گی تو یہ اسی عقیدے کے رہیں گے جس عقیدے کو صحابہ نے پکڑ کے رکھا تھا, اور اگر یہ محفل نہیں سجائی جائے گی تو ان لوگوں کو ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر کے یہ بتا کر کے کہ یہ غلط کام ہے ان کو اپنی طرف لایا جا سکے گا, اور پھر ان کو وہی زہر پلا دیا جائے گا کہ جس سے یہ جو بکواس کرنا شروع کریں گے. اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو 15 شعبان منانے سے روکنا نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی برائی کر کے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کے اپنی طرف لے جانا ہے, اور پھر بعد میں معاذ اللہ اپنے عقیدے کا بنا لینا, اصل مقصد یہ ہے. لیکن پہلے یہ تو غور کریں کہ اگر کوئی بھی دن ہو, 15 شعبان ہو یا 1 شعبان ہو یا 27 رمضان ہو یا کوئی بھی دن ہو رات ہو, تو اس میں کسی کو ذکر الہی سے روکنا کتنا برا ہے. کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے منع کیا, کوئی ایسا دن نہیں, کوئی ایسا لمحہ نہیں, کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اللہ کے ذکر سے اللہ نے منع فرمایا. کوئی کسی اگر مثال یاد ہو تو مجھے بتا دیں. صرف اور صرف کچھ ایسے ایام ہیں جس میں ایک خاص طرح کی عبادت کے لیے منع کیا گیا ہے, اس لیے کہ دوسری عبادت کرنے کو کہا گیا ہے, دوسری عبادت کرنے کو کہا گیا ہے. جیسے عید کا دن ہے, عید کے دن اس کا شکر بجا لانا, اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا, خوشیاں منانا, اس کی رحمت کا تذکرہ کرنا, یہ بڑی عبادت ہے, لہذا روزہ منع کر دیا گیا, لہذا روزہ منع کر دیا گیا. اور عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں اس میں روزہ اس لیے منع کر دیا گیا کہ دوسری ایک بہت بڑی عبادت ہے وہ کرنے کو کہا گیا ہے, وہ ہے اس کی راہ میں قربانی دینا, وہ ہے اس کی راہ میں قربانی دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر سے نہیں روکا گیا, عبادت سے ہی نہیں روکا گیا, صرف اور صرف ترکیب سے روکا گیا کہ یہ نہ کرنا لیکن یہ ضرور کرنا. عید کے دن عید الفطر کا کہا گیا کہ صدقہ کرنا, میرا ذکر کرنا, عید کی نماز پڑھنا اور خوشیاں منانا, یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. صرف اور صرف ایک طرح کی عبادت ہے, اس طرح رمضان میں روزے رکھے گئے تو اس طرح کی ایک عبادت ہے روزہ رکھنا, اس سے منع کیا گیا کہ روزہ نہ رکھو, اس دن تو خوشیاں مناؤ. اس دن خوشی منانا بھی عبادت ہے, اس دن خوشی منانا, اس کا شکر ادا کرنا, یہ بھی عبادت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی سے روکنا یہ تو شیطان کا کام ہے, یہ تو شیطان کا کام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تو ارشاد فرمایا کہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں, لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں, لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں, اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے ہمیشہ تر رکھو. اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے ہمیشہ تر رکھو, وہ ذکر چاہے درود شریف ہو, وہ ذکر چاہے قرآن کی تلاوت ہو, وہ ذکر چاہے کوئی ورد ہو, وہ ذکر چاہے توبہ ہو, وہ ذکر چاہے اس کی نعمتوں کا آشکار کرنا ہو، وہ ذکر چاہے بیان ہو، وہ ذکر چاہے کسی اور طرح کا ہو، لیکن اپنی زبان کو اس کے ذکر سے پر رکھنا، یہ تو ہمارے آقا نے حکم فرمایا. تو کوئی ایسا کہے درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم دائم المدا، تو کوئی آپ سے کہے کہ بھائی فلاں تاریخ میں خاص قسم کی جو آپ عبادت کرتے ہیں اس میں تو کوئی ایسا تو کوئی حکم نہیں آیا، تو وہ بھی معاذ اللہ قرآن کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی شاید سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان سے آپ نے ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وذکرہم، اور ان لوگوں کو یاد دلاؤ، کیا یاد دلاؤ، بھی ایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اور ایام کہا گیا ہے ایک دن نہیں، بہت سارے دنوں کی بات ہو رہی، ایک سے زیادہ کی بات. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نے سارے دن بنائے، ساری راتیں اس نے بنائی ہیں، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسا دن، کوئی ایسی رات ہے جو کسی اور نے بنائی؟ ہر شے اس کی ہے، ہر دن اس کا ہے، ہر رات اس کی ہے، بلکہ ہر لمحہ اس کا ہے، ہر ساعت اس کی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دنوں کی یاد دلاؤ؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی خاص دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دن قرار فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دن قرار فرمایا. وہ دن کون سے ہے؟ جو وہ دن ہے جس پہ اللہ، جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر خاص انعام عطا فرمایا، خاص انعام عطا فرمایا ہے. ایسے بہت سارے دن، ایسے بہت سارے دن ہیں. تو بحث یہ چلی تھی کہ بھائی یہ کون سے دن ہو سکتے، مجھے تو صرف ایک لیلۃ القدر نظر آتی، مجھے تو صرف ایک لیلۃ القدر نظر آتی. مجھ سے ایک دوست، ایک شخص نے بحث کیا، تو میں نے کہا بے وقوف، لیلۃ القدر تو رات ہے، دن نہیں ہے. لیلۃ القدر تو رات ہے، دن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کا تذکرہ کرنے کو ارشاد فرما رہا ہے، وہ تو ایک رات ہے، دن نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ نہیں نہیں چلو پھر بھی مان لیا جائے، تو قرآن میں تو صرف لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا، اس میں بھی جو ہے متعین نہیں کیا گیا، اس میں بھی متعین نہیں کیا گیا. تو میں نے پھر سے اس کو یاد دلایا کہ بھائی متعین کیا گیا ہے، لیلۃ القدر بھی متعین کر دی گئی ہے، صرف حکم ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو. رمضان کے آخری 10 دنوں میں، پاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، لیکن وہ ہے ایک ہی رات. بھرے ہر سال بدل جاتی ہو، چاہے ہر سال بدل جاتی ہو، کسی سال میں 21ویں میں آتی ہو، کسی سال میں 23ویں میں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں آتی ہو، لیکن ہے متعین اور ہے ایک ہی رات، اور متعین کر دی گئی ہے. ان کا دراصل بولنے کا مقصد ہے کہ متعین کر کے عبادت کرنا، معاذ اللہ، یہ شرک ہو جاتا ہے اور بدعت ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، تو اس میں حرام یا بدعت کا کہاں سے معنی آ گیا، اس میں کہاں سے یہ سب چیزیں داخل ہو گئی؟ بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے دنوں کی یاد دلاؤ، تو اس میں ایک ہی دن نہیں، بلکہ وہ تو رات کا تذکرہ کر رہے تھے، دن بہت سارے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں کو یاد دلائی جائے. ایک ہے جس کا ڈائریکٹ جو ہے اس میں حدیث شریف میں حوالہ ہے، وہ ہے عاشورے کا دن، وہ ہے عاشورے کا دن، یعنی 10ویں محرم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت کے لیے متعین کچھ مہینے بھی کیے ہوئے، جیسے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان جو ہے خاص ایک مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس میں اس کی رحمت کا اتنا نزول ہوتا ہے، اتنی اس کی رحمت برستی ہے کہ ایک نیکی، ایک نفل، ایک فرض نیکی 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک نفل نیکی کی جائے تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ تمہاری یہ دلیل کے متعین کر کے عبادت کرنا ایک حرام ہے یا بدعت ہے، یہ بھی غلط ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پورا مہینہ متعین فرما دیا، اور اگر وہ متعین نہ کرتا تو تم حج کس دن کرتے؟ تم حج کس دن کرتے؟ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں پہلے جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے اس سے زیادہ مقبول اس دنوں میں جو اعمال کیے جائیں اس سے زیادہ مقبول اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال میں مقبول نہیں ہوتے. حتیٰ کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے اور واپس نہ آئے صرف اور صرف اپنی جان دے دے کسی اور دن میں تو اس دن اس کو زیادہ ثواب ملے گا, لیکن ان دنوں میں جو نیکی کرے گا 10 دنوں میں اس سے زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن میں پسند نہیں. معلوم یہ ہوا کہ دن بھی متعین اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور مہینے بھی متعین کر دیا. معلوم آپ کی یہ جو دونوں دلیلیں ہیں کہ دن یا رات متعین کر کے عبادت کرنا یہ حرام یا بدعت ہے, یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہنا کہ کوئی ایک دن خاص کر کے عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرما یہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور پھر اگر کسی بیوقوف کو یاد نہ ہو تو اس کو یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ 6 دن تو تو عبادت کرتا ہے نارمل, 6 دن تو کرتا ہے عبادت نارمل, 5 وقت کی نمازیں با جماعت پڑھنا واجب ہے, واجب ہے, اگر قریب میں جماعت سے نماز مل رہی ہے تو واجب ہے, اور ان دنوں میں مسجد جا کر کے ظہر کی نماز پڑھ کے اس کو فرض سمجھ کے پڑھنا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے یہ کہیں نہیں ہے. لیکن صرف ایک دن ایسا ہے وہ ہر ہفتے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ جمعے کی نماز میں آنا ہے, جمعے کی نماز پڑھنی ہے, 3 جمعہ اگر مسلسل چھوڑ دیا تو اسلام سے خارج ہو جائے, 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیا تو اس پر یہ آ جائے گا الزام کہ یہ منافق ہو گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہفتے ایک دن متعین کیا ہوا ہے, تو دن متعین کر کے عبادت کرنا یہ بھی کوئی حرام یا بدعت نہیں. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد بعد العزیز الکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو ان کے جھانسے میں نہ آئے, ان کے دھوکے میں نہ آئے, یہ اگر کہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے, دن متعین کرنا قرآن میں نہیں ہے, شب برات کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے, بھائی صرف اور صرف قرآن میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, قرآن میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے, لیکن تو وضو کر کے بتا دے, قرآن پڑھتے ہوئے وضو کر کے بتا دے, نہیں کر سکتا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو تو روزانہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی, لیکن نماز کے 5 وقت جو ہے قرآن سے ثابت کر کے بتا دے کہ یہ وقت قرآن میں متعین کر دیا گیا ہے, یا نماز کے جو اوقات ہیں وہ بتا دے کہ اسی طرح نماز پڑھنی ہے, یا جو روز کی 40 سے 45 رکعتیں پڑھتا ہے وہ متعین کر دی گئی ہیں وہ قرآن سے ثابت کر کے بتا دے, ہرگز نہیں کر سکتا. ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں ہی ہمارے لیے ماخوذ کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ ماخوذ کا ذریعہ ہے. لیکن 15 شعبان کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں اور قرآن پاک میں بھی الحمدللہ اس کا حوالہ ہے. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد بعد العزیز الکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. ہم تذکرہ یہ کر رہے تھے کہ 15 شعبان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے بارے میں عرض کروں گا تھوڑا, لیکن یہ شعبان کا مہینہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آگے عرض کرتا ہوں. کہ پچھلا جو مہینہ گزر گیا اس کا نام تھا رجب, رجب المرجب, اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ہے شعبان المعظم, اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ہے رمضان, رمضان شریف ہے, رمضان پاک. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں اور دیہات میں کہ بارش کی سیزن ہونے والی ہوتی ہے اور بارش کا انتظار کرتا ہے, کھیتی گوڑی کرنے والے جو کسان ہوتے ہیں وہ بارش کا انتظار کرتے ہیں اور بیج بو کے رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی, اب بارش ہوگی, اب بارش ہوگی. سوکھا چل رہا ہے, بارش نہیں ہو رہی, لیکن ایک دن آتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے, اب بارش ہونے والی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ دور سے اس کو بادل نظر آتے ہیں, دور سے اس کو بادل نظر آتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہونے لگتی ہے کہ پورب سے بارش کی ہوائیں आ रही है, ठंडी ठंडी नसीमें आ रही हैं। तो इस शाबान के महीने को भी यूं ही समझो कि शाबान का महीना वो ठंडी हवाएं लेकर आ रहा है, मुजदा सुना रहा है, मुबारकबाद दे रहा है, पेशीन गोई कर रहा है कि अगले महीने मूसलाधार रहमत की बारिश होने वाली है, कि अगले महीने मूसलाधार रहमत की बारिश होने वाली है। अभी से जो है ना उस बारिश को पकड़ने के लिए, अपने जो बीज बोए हैं उनको सही करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, अपनी खेती में फसल तैयार करने के लिए अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, इस शाबान से फायदा उठा लो, इस बारिश से जो आने वाली बारिश है उसकी जो पेशीन गोई है उससे फायदा उठा लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं कि मैं शाबान में रोजे जो है रमजान के एहतराम में रखता हूँ, रमजान के एहतराम में रखता हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह आप इतने रोजे रखते हैं शाबान में, ऐसा लगता है कि आप पूरा महीना रोजा रखेंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि ए आयशा, ये महीना वो है कि जिसमें बार बार अल्लाह के हुजूर में आमाल पेश होते हैं, आमाल पेश होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल मेरे रब के पास पेश हो तो लिखा हुआ हो कि मोहम्मद रोजे से है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हालात में लिखा हुआ हो कि मैं रोजेदार हूँ, तो मैं ये रोजे इसलिए इसमें ज्यादा रखता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोजे रखना और मुसलसल रोजा रखना, हत्ता के सहाबा अकराम ने यहाँ तक फरमाया कि हुजूर जितने रोजे शाबान में रखते थे उसने इसके अलावा किसी और महीने में नहीं रखते थे। रमजान में तो फर्ज रोजे रखते थे, शाबान में जितने रोजे रखते थे नवाफिल उतने रोजे किसी और महीने में नहीं रखते थे। कभी कभी हमें इतना शक हो जाता था, ये शक हो जाता था कि शायद पूरा शाबान रोजा रखेंगे, कि शायद पूरा शाबान रोजा रखेंगे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। पिछली जनशिस्त में भी मैंने अर्ज किया था कि जो लोग वसीले को नहीं मानते वो इसी को दलील देखकर पकड़ के देखें कि आपके महीने और अल्लाह के महीने के दरमियान हुजूर का महीना है, अल्लाह का महीना है और बीच में हुजूर का महीना है, उसके बाद आपका महीना आने वाला है, उसके बाद आपका महीना आने वाला है। और इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक हसीन रात आपके लिए रखी है, एक हसीन रात आपके लिए रखी है। उस हसीन रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते निस्फ शाबान, निस्फ शाबान, निस्फ शाबान मतलब शाबान का आधा हिस्सा। अगर 29 दिन का 29 दिनों का महीना हो तो 15 शाबान, 30 दिन का महीना तब भी 15 शाबान, तो 29 निस्फ शाबान का मतलब हुआ कि 14 रात गुजर जाने के बाद 15वां जब दिन आने वाला हो तो उसी को निस्फ शाबान माना जाएगा। सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आपसे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, ये वो रात है, ये वो तारीख है कि इसकी रात में कयाम किया करो, इस रात में कयाम किया करो, और इसका जो दिन आएगा यानी 15वीं शाबान जो है, जो दिन आएगा उसमें रोजा रखा करो, उसमें रोजा रखा करो। इस हदीस शरीफ को बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे मुहदीसी ने नकल फरमाया, हत्ता कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक हदीस इब्ने माजा में शायद मरकूम है, उसमें फरमाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे पास थी उस रात में और 15वीं शाबान की रात थी, मुझे याद नहीं था और मैंने महसूस किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर नहीं है, मेरे बिस्तर में नहीं है, मेरे कमरे में नहीं है। मुझे शक हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी किसी अजवाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ ले गए होंगे। मैं अपने कमरा छोड़ करके, अपना हुजरा छोड़ करके बाहर निकली कि तलाश करूं मेरे आका कहाँ है। तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन सरकार दो आलम नजर नहीं आए, पता नहीं चला कि आप कहाँ तशरीफ ले गए हैं। आखिरकार मैं जन्नतुल बकी में चली गई, जन्नतुल बकी में चली गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नतुल बकी में गई तो आपको पता होगा कि अगर कहीं और नहीं है सरकार तो सरकार जन्नतुल बकी में होंगे। मतलब ये हुआ कि सरकार का जन्नतुल बकी में जाना صرف ایک رات میں نہیں تھا، حضور وہاں پر بار بار تشریف لے جاتے ہوں گے، آپ کی یہ سنت ہوگی، تبھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ خیال آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جنت البقیع میں جا کے تلاش کروں، ورنہ ایسے تو نہیں چلی گئی ہوں گی، ان کو خیال یہ ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ حضور بار بار جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں، تبھی تو گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ جنت البقیع میں سرکار کا بار بار تشریف لے جانا یا اس رات میں تشریف لے جانا یہ سرکار کی سنت سے ثابت ہے، حضور بار بار جاتے ہوں گے، تبھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں تشریف لے گئی، جب گئی وہاں پر تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے قبرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگ رہے، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سجدے سے فارغ ہوئے، سیدہ عائشہ کو دیکھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ آج اس رات یہاں، آپ اس رات یہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حمیرا، آپ کا یہ لقب ہے، اے حمیرا کیا تم نہیں جانتی آج کون سی رات ہے، کیا تم نہیں جانتی آج کون سی رات ہے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار مومنین و مومنات کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، میں نے لفظ بے شمار اس لیے استعمال کیا کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان کا پیشہ تھا بکریاں اور بھیڑ پالنا، بکریاں اور بھیڑ پالنا، اب ایک آدمی کے پاس بکریاں ہوں، 100-200 ہوں، یہ پورا قبیلہ تھا اور ان کا پیشہ ہی یہی تھا کہ بھیڑ بکریاں پالنا، تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی اور کتنی بھیڑ ہوں گی، اس کا آپ اندازہ کریں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اگر بالفرض کیا جائے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنے مومنین و مومنات کو بخشتا ہے کہ جتنی بنو کلب کی بکریوں یا بھیڑوں کے جسموں پر بال موجود ہوتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں، ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بال ہو سکتے ہیں، تو اگر لاکھوں بکریاں ہوں، ہزاروں بکریاں ہوں، تو کتنے کروڑ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بخشش عطا فرماتا ہے، ضرور شی پڑھیے اللہ صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد معاذ الجد الکرم والی وصحابہ بارک وسلم دائم ابدا، یہ جو دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی، اس سے کبھی کبھی کچھ لوگ کلام کرتے ہیں کہ بھائی فلاں راوی کمزور تھا یا اس کتاب میں یوں ہے اس کتاب میں یوں ہے، حالانکہ یہ سب ڈھیلے بہانے ہیں، لیکن میں کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس کا کوئی رد ہو ہی نہیں سکتا، اس کی صحت میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، صحیح مسلم کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، صحیح مسلم میں یہ حدیث غالباً دو مرتبہ لکھی ہوئی ہے، غالباً دو مرتبہ لکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے یا کسی اور سے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں کیا تو نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا، یہ مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم میں اس حدیث کو کوئی رد نہیں کر سکتا، یہ صحیح مسلم میں، اس کا نام ہی صحیح مسلم ہے، تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا یا ان سے پوچھا کہ فلاں تو بتا کیا تو نے نصف شعبان کا روزہ رکھا، معلوم یہ ہوا کہ نصف شعبان گزر چکی تھی، نصف شعبان گزر چکی تھی، تو اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ نہیں، میں نے وہ روزہ نہیں رکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر نہیں رکھا تو اب دو رکھنا، اگر وہ ایک چھوڑ دیا ہے تو اب دو رکھنا، معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو اس روزہ رکھنے کی تاکید بھی فرماتے تھے، اور اگر کسی کا چھوٹ گیا ہے تو اس کو کہتے تھے کہ اتنا امپورٹنٹ روزہ، اتنا اہم روزہ، نفلی روزہ صحیح تم نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے بدلے دو رکھنا، اب اس کے بدلے دو رکھنا، درود شریف پڑھیے اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد معاذ الجد الکرم وعلی آله وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ رات اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں خاص انعام عطا ہوتے ہیں, خاص انعام عطا ہوتے ہیں. اور یہ پندرہویں رات بھی دیکھیے کتنا عجیب اور کتنی اس میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے, اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے طہٰ. طہٰ توہے کے بنتے ہیں نو, آدھا دن کو آتے ہو گرے توہے کے بنتے ہیں نو, اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے, اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. اس کے بعد ہا ہے, اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے, اس کی گنتی نہیں ہے. طا کے بنتے ہیں نو, ہا کے بنتے ہیں پانچ, کتنے ہو گئے 14. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ جو ہے 14ویں چاند کی طرح ہوتا تھا, 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوتا تھا. تو شعبان کا مہینہ ہے, حضور کا مہینہ ہے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے, 14ویں رات گزرتی ہے 15ویں جب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. 14ویں رات گزرتی ہے, 14ویں کا دن گزرتا ہے, 14ویں والے کا دن گزرتا ہے, جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ہے وہ اس کا دن گزر جاتا ہے. 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم الشان رات عطا فرماتا ہے انعام کے طور پہ, انعام کے طور پہ. اور ایک حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چالیس دن اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جٹا کے رکھا, یعنی علم دین میں حاصل کرنے کے لیے جٹا کے رکھا اور نیکیوں میں جٹا کے رکھا اور گناہوں سے بچا رہا, بدی سے بچا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے بعد اس کے دل میں اسلام کی محبت اور انشراح عطا فرما دیتا ہے, اس کے دل میں نور عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا دل اور ایمان جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے. یہ سنا ہوگا آپ نے. اب دیکھیے کہ اگر 15ویں شعبان کو آپ نے تہیا کر لیا, مجھے 40 دن صحیح سے گزارنے ہیں, 40 راتیں صحیح سے گزارنی ہیں, تو 15ویں شعبان کے بعد 15ویں دن کا روزہ رکھا اور 14 دن اور گزر گئے شعبان کے, ٹھیک ہے, شعبان کے 14 دن اور گزر گئے, اس کے بعد 26 دن رمضان کے اور گزر گئے, کتنے دن ہو گئے 40 دن گزر گئے, 26 رمضان گزر گئی, پھر سے ایک انعام والی ایک اور رات آ گئی 27 رمضان, ایک اور رات آ گئی 27 رمضان. وہ رات انعام کے طور پہ ایک اور مل گئی آپ کو, وہ رات انعام کے طور پہ ایک اور آپ کو مل گئی, صدقہ ہے اس پیارے کا 14ویں والی 14ویں چاند جیسے چہرے والے کا کہ 15ویں رات آپ کو اللہ نے دی, آج سے شروع کرو 40 دن پورے کرو 27 رمضان کو اس سے بڑا انعام ہوگا. 27 رمضان کو دروشی پڑھی جائے اللہ حسن حسن ماری کارا سے مالی مارا مارا یا صحابی ہی مارکے ہم دائے مارکے 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 تو رمضان کی تیاری شعبان میں شروع کریں, 15ویں شعبان کو منانے کے لیے نہیں, 15ویں شعبان میں وہ کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. سیدنا علی سے ارشاد فرمایا اے علی اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. اب رات میں قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا یہ آسان کام ہے, بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن وہ 40 دن والا جو کام ہے اس پر عہد کرنا یہ ضروری کام ہے, یہ ضروری کام ہے. اب علماء اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی عطا فرمائے, ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, انہوں نے ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی آسان کر دی ہیں کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ سب چیزیں سمجھ لیں, سب چیزیں خود ہی ماخوذ کر کے اس پر عمل کر لیں, تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ چیزیں ترتیب ایسی دے دی کہ اس پر عمل کر لیں تو سارا کا سارا جو نچوڑ ہے وہ ہم کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے. تو انہوں نے ارشاد یہ فرمایا کہ چونکہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے, مغرب سے شروع ہو جاتی ہے, تو مغرب کی مغرب کی نماز با جماعت پڑھ کر کے اپنے آپ کو عبادت میں جٹا دو, اپنے آپ کو عبادت میں جٹا دو. ہو سکے تو عشاء کی نماز بھی با جماعت ادا کرو اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرو, پوری رات قیام کرنے کا ثواب یوں ہی حاصل ہو جائے گا, پوری رات قیام کرنے کا ثواب یوں ہی حاصل ہو جائے گا. روزہ رکھو گے اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ اس سے پہلے اگر تھوڑی دیر پہلے اٹھ گئے تو روزہ بھی انشاءاللہ رکھ لو گے. اب چونکہ یہ رات دعا کرنے کی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے, آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے. وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے, ہمیں ایسا سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ نیچے اترتا ہے اوپر چڑھتا ہے, ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آسمانی دنیا پہ وہ اپنی خاص توجہ رحمت کا نزول عطا فرماتا ہے اور پوری رات ندا آتی ہے, پوری رات ندا آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا تو میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا تو میں اس کو روزی عطا کروں, ہے کوئی صحت تلاش کرنے والا تو میں اس کو صحت دے دوں, ہے کوئی فلاں, ہے کوئی حاجت مند, ہے کوئی مصیبت زدہ تو میں اس کی دعا پوری کروں, اس کی حاجت پوری کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے لیکن رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے, تین حصے کر لیے جائے تو آخری حصے میں ہوتا ہے, لیکن شب برات نصف شعبان ایسی عظیم رات ہے, مغرب ہوتے ہی یہ ندا شروع ہو جاتی ہے, مغرب ہوتے ہی یہ ندا شروع ہو جاتی ہے. تو علماء کرام نے کہا کہ رات کے آخری پہر تک انتظار کیوں کرے, مغرب ہوتے ہی دعا کرنا شروع کر دے, دعا کرنا شروع کر دے. دعا کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ تین طرح کی, تین بار نمازیں پڑھی جائیں نفل نمازیں, اور نماز پڑھنے کے بعد یاسین شریف پڑھی جائے. یاسین شریف جو ہے قرآن کا دل ہے, قرآن کا دل ہے, اور ایک مرتبہ یاسین پڑھنا ایسا ہے جیسے 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھنا, کتنا ثواب ہے. یہاں پہ حفاظ ماشاءاللہ پڑھنے والے موجود, ان کو پتہ ہے. تو ایک یاسین پڑھ کر کے پھر دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. اور یہ رات ایسی ہے جس میں تقسیم ہوتی ہے, جس میں قسمت لکھی جاتی ہے, حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اگلے سال کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا دیا جاتا ہے, کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے لوگ مر جائیں گے, کس کو کتنی روزی ملے گی, کس کو کیا مصیبت آئے گی, کس کو کیا ترقی ملے گی, کس کو کیا آفت آئے گی, کس کے یہاں بچہ ہوگا, کس کی موت آ جائے گی, کس کو صحت ملے گی, کس کو تندرستی ملے گی, کس کو بیماری ملے گی, یہ سب اس رات میں بتا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ قرآن شریف میں بھی اس کا ایک اشارہ ہے, سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین, کہ یاد رکھو کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں, تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بہت سارے علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں چونکہ ایک الگ سے سورہ نازل کی جا چکی ہے, تو لیلۃ القدر کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لہٰذا یہاں پر جو قرآن نازل ہونے کی اور قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آنے کے بارے میں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ دراصل 15 شعبان کے بارے میں تذکرہ ہے, وہ دراصل 15 شعبان کے بارے میں تذکرہ ہے. اس لیے کہ قرآن جو ہے ایک رات میں پورا نازل نہیں ہوا ہے, ترتیب وار نازل ہوا ہے. تو جب پہلی مرتبہ قرآن پاک جو ہے آسمان دنیا کی طرف بھیجا گیا تو یہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی کر دیا گیا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو یہی وہ لیلۃ مبارکہ ہے, رات مبارک رات ہے جس میں قرآن کو لوہے محفوظ سے اتار کر کے آسمان دنیا کی طرف بھیجا گیا. تو میرے عزیز دوستو, اس رات کو کوشش کرے کہ اس رات کو مضبوطی سے پکڑے, اور ہو سکے تو اپنے سخت دل کو اس رات میں نرم کرے, اپنے سخت دل کو اس رات میں نرم کرے. علماء اکرام, بزرگان دین, حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے آنے سے پہلے کوشش کرے کہ خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں سے, بھائی بہن دوست رشتہ دار جتنے ہیں سنی مسلمانوں سے معافی مانگ لے, معافی مانگ لے, خاص طور پہ اپنے اقارب سے معافی مانگ لے کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو خدا را مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے. اگر آپ معافی مانگیں گے پھر آپ اسی منہ سے اللہ سے بھی معافی مانگ سکیں گے پھر, اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو ضرور معاف کر دیں, اس کو ضرور معاف کر دیں. کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے امید رکھتے ہو اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد معافی دے دے, تم کیسے امید کرو گے کہ تم کو بھی معافی مل جائے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو نرم دل بنائے، اپنے دل کو جو ہے نرم کر کے اپنے رشتے داروں سے معافی مانگے بھی، اور اگر کسی نے آپ کی دل شکنی کی ہے وہ اگر معافی مانگتا ہے تو آپ اس کو بھی تہے دل سے سچے دل سے معاف کر دیں۔ اور دل کی جب بات نکلی تو دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتہ دل پر ایک ٹیکا لگا دیتا ہے، ایک کالا دھبا چھوٹا سا لگا دیتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا ٹیکا لگا دیتا ہے، دوسرا دھبا لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کی عادت پڑتی جاتی ہے تو اتنے گناہوں کی وجہ سے داغ لگ جاتے ہیں کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک طرف سے پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور جگہ نہیں رہتی اور کالے داغ لگانے کی تو دل کو پلٹ دیا جاتا ہے، دل کو معاذ اللہ پلٹ دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتہ اس دل پر بھی دوسرے حصے پر بھی داغ لگاتے جاتا ہے، داغ لگاتے جاتا ہے۔ اور پھر جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کتنے برس لگتے ہوں گے پورا دل سیاہ ہونے، کتنے برس لگتے ہیں پورا دل سیاہ ہونے کو، لیکن قربان جائیے اس مالک کریم پر کہ اتنے برسوں کے بعد دل سیاہ ہو جانے کے بعد ایک آنسو کافی ہے اس کو دھو دینے کے لیے، ایک آنسو کافی ہے اس کالے دل کو دھو دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے، اس کی غفاری اس کی عفوت جو ہے اور اس کی معاف کرنے کی جو انتہا ہے اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اپنے کریم رب سے جو ہے بھروسہ رکھے، اس پہ بھروسہ رکھے کہ یا رب اگر میں نے ایک دل ایک آنسو سچے دل سے بہا دیا، مجھے امید ہے میرے الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اگر میرے دل سے یہ آہ نکلی ہے کہ تجھے معاف کر دے تو مجھے یقین ہونا چاہیے، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک آنسو بہا دے، اگر آنسو نہیں نکال سکتے تو کم از کم اپنا چہرہ رونے والوں جیسا بنا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ سے پکے اور طفیل ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پہ قائم اور دائم رکھے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور میں بھی چاہتا ہوں، میری یہ آخری نشست ہے رمضان سے پہلے، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے شاید نہ ہو سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، کسی بھائی کو کوئی دل شکنی ہو تو مجھے تہے دل سے معاف کر دے، اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات رمضان میں یا اس سے کچھ دن قبل حاضری ہوگی، انشاءاللہ ملاقات کروں گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ
وہی تھے تو